ولو کرہ الکافرون ولو کرہ المشرکون, مشرق اور کافر خواہ اس کو پسند کریں یا نہ پسند کریں. تو پھوکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. آپ علیہ الصلاۃ والسلام پہ کون کون سا الزام ہے جو لگایا نہیں گیا؟ اور پھر صحابہ رضی اللہ عنہم نے جب اس دعوت کو پیش کیا, ہر قسم کا بائیکاٹ کیا گیا اور ان کے بارے میں مخالفانہ پروپیگنڈا کر کے معاشرے کے ہر شعبے کے لوگوں کو ان سے متنفر کرنے کی کوشش کی گئی, لیکن صحابہ نے اپنے اس کام کو ترک نہیں کیا. کسی کی مخالفت سے دعوت دینے والے داعی کی دعوت پہ کوئی اثر نہیں پڑتا, بلکہ یہ وہ رد عمل ہے کہ جتنی مخالفت بڑھتی ہے اتنا ہی کام کی رفتار بڑھتی ہے. اور یہ چیز بھی ہم نے دیکھی, قرآن کے مطالعے نے ہمیں یہ چیز بتائی. انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کو اور ان کی تاریخ کو قرآن بیان کرتا ہے. قوم نوح سے آپ آغاز کیجئے اور آخر تک آئیے, آپ کو یہ چیز وہاں پہ ملے گی کہ جس معاشرے میں اور جس ماحول میں دعوت کی جتنی شدت سے مخالفت کی گئی, اس ماحول اور اس معاشرے میں اتنی ہی تیزی سے دعوت پھیلی. یہ رد عمل ہے کہ دعوت کو جس طریقے پہ جس شدت سے دبایا جاتا ہے اسی شدت سے وہ ابھرتی ہے اور اوپر ہو کے سامنے آتی ہے. اور اگر دعوت دینے والا, اللہ کی طرف بلانے والا, اللہ کی توحید اور حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت کو پھیلانے والا شرک اور بدعت اور شخصی بھوت اور ان بتوں کے خلاف کام کرنے والا اگر اخلاص سے یہ کام کر رہا ہے تو یقیناً اللہ کی مدد اس کے ساتھ شامل حال رہتی ہے. اس لیے فرمایا کہ کچھ لوگ وہ ہیں کہ جو والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا, بغیر کسی جرم کے, ان کا جرم صرف ایک ہے جو قرآن نے ذکر کیا ہے ان لوگوں کے نزدیک, ان یقول ربی اللہ. اس طریقے پہ اس شخص کا واقعہ قرآن بیان کرتا ہے کہ جب وہ آیا اور آ کے اس نے دشمنوں سے کہا, اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ, کیا تم اس آدمی کو اس جرم کی بنا پہ قتل کرنا چاہتے ہو کہ یہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے, یہ کوئی جرم ہے؟ اور یہی وہ جملہ تھا جو ابو بکر نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا دفاع کرتے ہوئے کہا تھا قریش مکہ سے, اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ, تم اس آدمی کو اس لیے مارتے ہو کہ یہ توحید کی دعوت دیتا ہے اور کوئی مخالفت نہیں ہے. تو اس لیے ان کا جرم صرف یہ ہے کہ وہ اللہ کی طرف بلاتے ہیں. اس طریقے پہ بروج میں ارشاد فرمایا, وما نقموا منهم الا ان يؤمنوا بالله العزيز الحميد, ان لوگوں نے ایمان والوں سے انتقام صرف اس لیے لیا, اور ان مشرکوں اور کفار اور منافقین اور مجرموں نے ایمان والوں کو تکلیف صرف اس لیے دی کہ ان یؤمنوا باللہ العزیز الحمید, کہ انہوں نے اللہ کی ذات پہ اپنے ایمان کا اظہار کیا. فقد احتملوا بہتانا و اثما مبینا, جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں وہ بہت بڑا گناہ اپنے اوپر لاد رہے ہیں اور اللہ کی پکڑ سے ان کو کوئی بچا نہیں سکے گا. اگلی آیت میں یہ آیت سورہ احزاب کی آیت نمبر 58 تھی, اگلی دو آیات سورہ الضحا کی ہیں جس میں فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ, ان دو آیات سے بھی امت کو یہ سبق دیا جا رہا ہے کہ جو مسکین اور نادار اور مفلس اور غریب اور کمزور لوگ ہیں, اگر وہ سوال کرتے ہیں اور اگر وہ مدد کا مطالبہ کرتے ہیں اور اگر ان میں سے کوئی یتیم ہے تو ان کے ساتھ سختی کا معاملہ کرنے سے ہم آپ کو منع کرتے ہیں, ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کیجئے, ان کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کیجئے, شفقت اور مہربانی کے ساتھ ان کی باتوں کا جواب دیجئے. ارشاد فرمایا کہ اس کے بعد جن احادیث کا اس باب سے تعلق ہے ان میں سے اکثر حدیثیں پہلے ہم بیان کر چکے ہیں, اس سے پہلے جو باب گزرے ہیں ان میں وہ ساری حدیثیں موجود ہیں, جن میں سے ایک وہ مشہور حدیث قدسی ہے جس کا یہاں حوالہ موجود ہے. اللہ یہ ارشاد فرماتا ہے, من عادا لی ولیا فقد آذنته بالحرب, جس کسی نے میرے کسی دوست کے ساتھ دشمنی کی میں اس کے ساتھ جنگ کا اعلان کرتا ہوں. اللہ والے کبھی کسی سے انتقام نہیں لیتے, اللہ کے نیک بندے دشمن کا مقابلہ اس طریقے پہ نہیں کرتے جس طریقے پہ دشمن ان کے خلاف کام کرتا ہے. اللہ کے نیک اور صالح بندے اللہ کی دعوت کو پھیلانے میں اپنا وقت لگاتے ہیں, دشمنوں کی طرف سے بے پرواہ ہو کے وہ کام کرتے ہیں, ان کا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں. اللہ جب انتقام لینے پہ آتا ہے تو ان کو خست سے نیست کر دیتا ہے. ان کو ذلیل اور رسوا کرتا ہے، اور ان کو ایسی کڑی سزا ملتی ہے جس سزا کا، بلکہ جن سزاؤں کا یہ لوگ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اس لیے فرمایا کہ جب اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ جو میرے کسی بھی بندے کے ساتھ دشمنی کرے، جب اللہ نے یہ کہا کہ میرا ولی، معلوم یہ ہوا کہ اس شخص کے لیے پہلے ان صفات کا حصول ضروری ہے جن صفات کی وجہ سے یہ اللہ کا دوست بنے، جو کہ ایمان اور تقویٰ ہے۔ اور اس کے بعد انہوں نے اس حدیث کو پیش کیا جو ابو بکر رضی اللہ عنہ سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا، اور تیسری وہ حدیث ہے جو صحیح مسلم کی ہے، اور یہ بھی اس سے پہلے گزر چکی ہے کہ جو شخص فجر کی نماز پڑھ لیتا ہے وہ اللہ کی سپرد اپنے آپ کو کر دیتا ہے، اللہ کی امان میں چلا جاتا ہے۔ تو اس لیے فلا یطلبنکم اللہ من ذمته بشیء، تم میں سے کسی کو اس آدمی کو ستانے کا کوئی حق نہیں پہنچتا جو اپنے آپ کو اللہ کی امان میں دے چکا۔ اگر تم میں سے کسی نے اس کو ستایا اور اس کو تکلیف دی تو اللہ تعالی اپنی اس امان اور اپنی اس ذمہ داری کے بارے میں ضرور اس آدمی کو طلب کرے گا جس نے اس نمازی کو ستایا ہوگا۔ اور اللہ جس چیز کو طلب کرتا ہے یدرک، وہ اس کو حاصل کر لیتا ہے، اس لیے کہ وہ ہر چیز کا مالک ہے اور سب سے بڑی طاقت والا وہ ہے۔ پھر وہ اللہ تعالی اس آدمی کو جس نے فجر کی نماز پڑھنے والے کو ستایا ہوتا ہے، اس کو منہ کے بل جہنم میں پھینک دیتا ہے۔ ایک نماز کا یہ معاملہ ہے کہ جو صحیح طریقے پہ فجر کی نماز کو ادا کرتا ہے تو گویا کہ فجر کی نماز کی ادائیگی سے یہ آدمی اللہ کی حفاظت اور امان میں چلا جاتا ہے۔ اللہ تعالی اس آدمی کو جس نے فجر کی نماز پڑھنے والے کو ستایا ہوتا ہے، اس کو منہ کے بل جہنم میں پھینک دیتا ہے۔ ایک نماز کا یہ معاملہ ہے کہ جو صحیح طریقے پہ فجر کی نماز کو ادا کرتا ہے تو گویا کہ فجر کی نماز کی ادائیگی سے یہ آدمی اللہ کی حفاظت اور امان میں چلا جاتا ہے۔ تو جس کسی نے نمازی کو ستایا، اس کو تکلیف دی، اس کو اذیت دی، وہ اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکتا۔ اب وہ لوگ کہ جو اولیاء اللہ کو ستاتے ہیں، جو علماء حق کو ستاتے ہیں، جو انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے وارثوں کو ستاتے ہیں، ان کے خلاف باتیں کی جاتی ہیں، ان کے کردار اور ان کی ذات پہ کیچڑ اچھالا جاتا ہے، اب خود اندازہ لگا لیجئے کہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ کیا سلوک کرے گا، اللہ تعالیٰ ان کو کیا سزا دے گا، یہ صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ اور تاریخ میں یہ بات موجود ہے، اور یہ بات تجربے نے بھی بتائی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو ایسا دم کٹا ہوا کر دیتا ہے، اس شخص کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوتا جو شخص علماء حق کی مخالفت کرتا ہے۔ ان کا ایمان پہ خاتمہ نہیں ہوتا، ان کے چہرے پہ ایمان کا نور نہیں ہوتا، اور ان سے ہر خیر اور ہر بھلائی کی توفیق سلب کر لی جاتی ہے، ان کا شر پہ خاتمہ ہوتا ہے، اور دنیا و آخرت ہمیشہ ہمیشہ کی رسوائی اور ذلت، یہ سزا اللہ کی طرف سے ان کو ملتی ہے جو انبیاء کے وارثین علماء حق کو ستاتے ہیں۔ اگلے باب میں امام النووی نے ایک دوسرے اہم مسئلے کو بیان کیا ہے جو اس چیز سے متعلق ہے کہ انسان کا ایک عمل ظاہر ہے اور انسان کا ایک عمل باطن ہے۔ کسی بھی انسان کے باطنی عمل کا تعلق، خواہ وہ عقیدہ ہو یا عمل ہو، اس کا علم سوائے اللہ کے کسی اور کو نہیں ہے۔ کسی شخص کے بارے میں جب کسی بات کا فیصلہ کیا جاتا ہے تو وہ اس شخص کے ظاہری اعمال کو دیکھ کے کیا جاتا ہے۔ شریعت نے کسی بھی شخص کو اس بات پہ مکلف نہیں کیا اور اس کو یہ اتھارٹی نہیں دی کہ وہ، خواہ وہ نبی ہی کیوں نہ ہو، کسی شخص کے باطل عقیدے اور عمل کے بارے میں کسی دوسرے شخص سے اس بات کو بیان کرے کہ فلاں آدمی کا عقیدہ یہ ہے اور فلاں آدمی کا چھپا ہوا عمل یہ ہے۔ منافق جو کہ بدترین مجرم ہے، جو انسانی برادری کا ایک غلیظ گروہ ہے، جس نے اسلام اور مسلمانوں کو سب سے زیادہ تکلیف اور اذیت پہنچائی، اور منافق ہر دور میں ہوتے ہیں، اس دور میں کثرت سے ہیں، اور جو اگلا وقت آئے گا اس میں اور یہ کثرت سے یہ جنس پھیلے گا، ہر دور میں منافق ہوتے ہیں۔ رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی میں بھی مخالفت ہوئی، اور یہ مخالفت ظاہری طور پہ بھی ہوئی، اور اندرونی طور پہ بھی ہو. جن لوگوں نے کھلم کھلا دشمنی کا اظہار کیا وہ بھی سب کے سامنے تھے, اور وہ لوگ کے جو ظاہری طور پہ دوست بنے رہے, آپ کی مجلس میں آتے ہیں, آپ کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں, آپ کی تائید کرتے ہیں, آپ کا احترام کرتے ہیں, لیکن جب کسی سے خفیہ ملاقات ہوتی ہے تو پھر یہ کہتے ہیں کہ نہیں, ہم تو ہمیں بھی وہی شکایتیں ہیں جو آپ کو ہیں. تو یہ کردار خوشی جو خفیہ طریقے سے ہوتی ہے, اس کا آغاز منافقوں نے مدینے میں کیا, اور اس کے بعد یہ سلسلہ آج تک رواں دواں ہے اور قیامت تک رواں دواں رہے گا. ہر صحیح عالم اور ہر صحیح دعوت دینے والے کے پاس اس قسم کے لوگ ضرور موجود ہوتے ہیں جو ظاہری طور پہ تو اس کو چاہتے ہیں لیکن حقیقت میں وہ اس کے دوست نہیں ہوتے. ان کا ہدف صرف اس شخص کی ہمدردیاں حاصل کرنا, اس کا قرب حاصل کرنا, اور اس کے ساتھ بیٹھنے والوں کے درمیان پھوٹ ڈالنا ہوتا ہے. وہ ظاہری طور پہ ہاتھ چومتے ہیں اور بڑا ادب و احترام کرتے ہیں, سر جھکا کے کھڑے ہوتے ہیں, لیکن جو ہی موقع ملتا ہے تو پھر وہ دشمنوں کے لیے راستہ ہموار کرتے ہیں. یہ چیز مدینے میں موجود تھی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام منافقوں کو جانتے تھے, حتیٰ کہ ایک مرتبہ آپ کو نام بھی بتائے گئے, لیکن چونکہ یہ ایسا نازک اور حساس معاملہ ہے کہ اس میں اگر کسی شخص کے بارے میں کسی بات کا فیصلہ ہو جائے تو اس سے اسلامی معاشرے میں انتشار, اختلاف, خوف, وہم, گھبراہٹ اور دوسری برائیاں پھیلنے کا اندیشہ ہوتا ہے. اس بنا پہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو منع کیا گیا کہ آپ ان لوگوں کے بارے میں کچھ مت کہیں گے. اللہ نے فرمایا کہ نحن نعلمہم, ہم انہیں خوب اچھی طرح جانتے ہیں, جیسا کہ دسویں سپارے سورہ توبہ میں, اور فرمایا کہ ہم خود ان کے ساتھ وہی ٹھیک ٹھاک سلوک کریں گے جس کے یہ لوگ مستحق ہیں. قرآن نے کہا کہ جب یہ ایمان والوں سے ملتے تھے تو کہتے تھے کہ ہم تو تمہارے ساتھی ہیں, وہ اذا لقوا الذین آمنوا قالوا آمنا, ہم تو آپ کے ساتھی ہیں, یہاں ہم آتے جاتے ہیں, اٹھتے بیٹھتے ہیں, آپ کو خدمت رہی ہے, ہم حاضر تابعدار. وہ اذا خلوا الی شیاطینہم, جب اپنوں اصلی اپنوں سے ملتے تھے تو کہتے تھے کہ ہم تو وہاں ان لوگوں کو بے وقوف بنانے کے لیے جاتے ہیں تاکہ وہ یہ سمجھیں کہ ہم واقعی ان کے ساتھی ہیں. اذا خلوا الی شیاطینہم قالوا انما معکم انما نحن مستهزئون, ہم ان کو بیوقوف بنا رہے ہیں, وہ بیچارے نہیں سمجھتے. اور اس بات کو یہ بدبخت بھول جاتے ہیں کہ اللہ کے ہاں اس چیز کا پہلے سے انتظام موجود ہے کہ اللہ ہر اس شخص کو رسوا کرتا ہے جو اللہ کے کسی بندے کو تکلیف پہنچانا چاہتا ہے. اس لیے فرمایا کہ اگر کسی شخص نے اس گناہ سے توبہ کر لی جس گناہ کے بارے میں تم اس کے بارے میں باتیں کرتے ہو, تو اللہ نے اس بات کا اپنے اوپر ذمہ لے لیا ہے کہ وہ اس ایمان والے کی مخالفت کرنے والے کو ضرور ذلیل اور رسوا کرے گا, خواہ وہ اپنے گھر کے اندر ہی کیوں نہ بیٹھا ہو, لیکن اللہ نے ذمہ لے لیا. یہ صحیح حدیث میں مضمون موجود ہے کہ اللہ نے ذمہ لے لیا کہ میں نے اس کو ضرور ذلیل کرنا ہے, خواہ کہیں بھی ہو, حتیٰ کہ گھر میں چھپ کے بھی یہ بچ نہیں سکے گا. اللہ اپنے صالح متقی بندوں یعنی اولیاء اللہ کے بارے میں بڑا غیرتی واقع ہوا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے مخلص بندوں کو تنہا نہیں چھوڑتا, اللہ انہیں رسوا نہیں کرتا. یہ وہ بات تھی جو سیدہ کائنات خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے اپنے محبوب شوہر سے کہی تھی کہ کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا, اللہ کی قسم یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ آپ کو رسوا کرے. آپ اگر رسوا ہو گئے تو کس کے پاس عزت رہے گی؟ اس لیے آپ اس بات کو ذہن سے نکال دیجئے کہ آپ کا کوئی کچھ کر سکتا ہے, آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا, آپ تو سچائی کے امین ہیں, آپ کی ذات سے تو انسانیت وابستہ و زندہ و تابندہ ہے. اس لیے مدینے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو نام بتائے گئے, اور منافقوں میں جو پکے اور خبیث اور غلیظ اور عادی مجرم بڑے بڑے منافق تھے ان کے بارے میں بتا دیا گیا, فلاں ابن فلاں, فلاں ابن فلاں, فلاں ابن فلاں وغیرہ وغیرہ. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کو بلایا اور ان سے کہا کہ دیکھو حذیفہ, مجھے جو پکے اور غلیظ قسم کے منافق ہیں جن سے ایذا اور تکلیف کا اندیشہ بہت زیادہ ہے. انہوں نے رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام پہ قاتلانہ حملہ بھی کروایا تھا. آپ کو اللہ نے وحی کے ذریعے بتا دیا. سیدنا حذیفہ سے آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں نام بتائے دیتا ہوں لیکن اس بات کو اپنے تک محدود رکھنا, کسی تیسرے آدمی سے اس بات کا ذکر نہ کرنا. تو سیدنا حذیفہ کا نام پڑ گیا صاحب سر النبی, نبی کا رازدان. تو اس زمانے میں منافق تھے اور منافق موجود تھے, حتیٰ کہ جب ایک موقع پہ ایک بڑے منافق کے بارے میں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے یہ کہا کہ یا رسول اللہ آپ اجازت دیجئے میں اس کو قتل کروں, اس کا سر کاٹ کے آپ کی خدمت میں پیش کروں. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ کہیں لوگ یہ نہ کہیں کہ یہ تو اپنے ماننے والوں کو بھی قتل کرنے کا حکم دیتا ہے, اس لیے کہ لوگوں کو اس بات کا علم نہیں کہ فلاں آدمی منافق ہے. تم جانتے ہو, میں جانتا ہوں, کچھ اور ہمارے ساتھی جانتے ہیں, اس سے اس بات کو پھیلاؤ کا موقع ملے گا اور یہ بات پھیلے گی ہمارے بارے میں جس سے اسلام اب پھیل رہا ہے, اس لیے اس پہ اس کا اچھا اثر نہیں پڑے گا. تو مسلمانوں کو اس بات سے روک دیا گیا کہ وہ کسی کے باطن کے بارے میں کریدیں اور تحقیق کریں اور جاسوسی کریں یا کسی اور طریقے سے, بلکہ ہم سے یہ کہا گیا ہے کہ کسی بھی آدمی کا جو باطنی معاملہ ہے وہ اللہ کے سپرد ہے. تم کسی بھی شخص کے بارے میں اچھا یا برا ہونے کا فیصلہ اس کی ظاہری شکل و صورت, اس کا ظاہری عمل اور کردار, اس کو دیکھ کے کرو. اگر وہ نمازی ہے, پرہیزگار ہے, صالح اور متقی ہے, ہم اسے صالح اور متقی کہیں گے, اور وہ باطن میں منافق اور مشرکی کیوں نہ ہو, اس لیے کہ ہمیں اس کا علم نہیں ہے اور اللہ نے ہمیں اس بات کی اجازت بھی نہیں دی کہ ہم کسی کے دل کو ٹٹولیں. اور اگر ہمیں اس بات کی اجازت مل بھی جاتی تو ہم کسی کے دل کو ٹٹول کہاں سکتے ہیں, اس لیے کہ دل کا معاملہ چھپا ہوا ہے اور یہ غیب میں سے ہے اور غیب کی بات سوائے اللہ کی اور کوئی نہیں جانتا. اس لیے فرمایا اس کتاب کے 49 باب میں ہم اس چیز کو بیان کرتے ہیں, باب اجراء احکام الناس علی الظاہر, لوگوں کے بارے میں ان کے ظاہری اعمال کو دیکھ کے فیصلہ کرنا, وسرائرهم الی اللہ تعالی, ان کی چھپے ہوئے اعمال اور ان کی باطنی امور کا معاملہ یہ اللہ کے سپرد کرو. تو فرمایا کہ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُوا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ, مشرق اور کافر غیر مسلم اگر توبہ کرے, کفر چھوڑ دے, اسلام قبول کر لے, نماز قائم کرے, زکات دے, تو ان کا راستہ چھوڑ دو, یعنی یہ مسلمان ہو گئے. اب باطن کا معاملہ یہ آپ کی ہماری کسی اور کی ذمہ داری نہیں ہے. ابن عمر رضی اللہ عنہما نے اس حدیث کو روایت کیا, وہ اس باب کی پہلی حدیث ہے, اس میں جو متفق علیہ حدیث ہیں آپ علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے اس وقت تک لڑائی لڑوں جب تک اس بات کا اقرار نہ کر لے کہ اللہ ایک ہے اور میں اس کا رسول ہوں, جب تک اسلام میں داخل نہ ہو جائیں, نماز قائم کریں, زکات دیں. جب وہ اس کام کو کرے فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ, جب وہ مسلمان ہو جائیں, دین میں داخل ہو جائیں, اعمال صالحہ کو اپنا لیں, عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ, تو انہوں نے مجھ سے اپنا مال اور اپنا خون یعنی اپنی جان بچا لی, إِلَّا بِحَقِّ الْإِسْلَامِ, سوائے اس صورت کے جس کی اسلام نے اجازت دی ہو, یعنی کسی نے قتل کیا اس سے قصاص ہوگا, اس کے علاوہ اس کا مال, اس کا خون, اس کی آبرو, یہ سب کا سب حرام ہو گیا اسلام قبول کرنے کے بعد. وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى, ان کا حساب یہ اللہ لے گا, بندے میں سے کسی کو اختیار نہیں ہے کہ وہ کسی شخص کے اعمال پہ اس کا محاسبہ کرے, سوائے ان معاملات کے جن معاملات میں والدین کو, استاد کو, بڑے بھائی کو یا حکومت کے ذمہ دار آدمی کو اس شخص سے سوال کرنے کا حق حاصل ہے, اس کے علاوہ باقی امور میں اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے. اور دوسری حدیث میں یہی چیز ارشاد فرمائی گئی کہ من قال لا الہ الا اللہ وکفر بما یعبد من دون اللہ حرم ماله ودمه وحسابه علی اللہ تعالی, یہ مضمون بھی اس حدیث میں موجود ہے. تیسری حدیث جو مقداد ابن اسود کے بارے میں ہے رضی اللہ عنہ, یہ مشہور صحابی ہیں, اور یہ ان میں سے ہیں جن کے بارے میں شیعہ نے اپنی کتب میں لکھا, اصول کافی جو کہ ان کی امہات الکتب میں سے ایک کتاب ہے. اس طریقے پہ ہمارے ہاں صحیح بخاری ہے, ان کے ہاں اصول کافی ہے, اس میں یہ بات لکھی ہوئی. اور ملا باقر مجلسی نے جلاء العیون میں بھی یہ بات لکھی, اور دوسری جو ان کی بڑی بڑی کتابیں ہیں ان میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے انتقال کے بعد سارے صحابہ مرتد ہو گئے تھے, اسلام سے نکل گئے تھے, سوائے علی کے اور سلمان کے اور سیدنا مقداد ابن اسود کے. جو چار یا پانچ صحابہ کے نام لکھے ہیں انہوں نے, ان میں ایک مقداد ابن اسود ہیں, سلمان ان میں ہیں, اور صہیب ہیں, ایک روایت انہوں نے لکھی ہے اس میں بلال ہیں, اور ایک میں عمار ابن یاسر ہیں, اور ان کے ساتھ مقداد ابن اسود ہیں. ان کا یہ کہنا ہے کہ ان چار پانچ کے علاوہ سارے صحابہ مرتد ہو گئے, حالانکہ وہ مجرم اس بات کو بھی بھول گئے کہ کم از کم اگر لکھنا ہی تھا جن کو تم چاہتے ہو ان کو تو پورا لکھتے. عباس ہیں, عقیل ہیں, اور جعفر ہیں, ان کا نام بھی انہوں نے نہیں لکھا. حسن ہیں, حسین ہیں, اور محمد ابن حنفیہ ہیں, خود اہل بیت کو بھی اس میں سے نکال دیا. فاطمہ الزہرا ہیں رضی اللہ عنہا, اہل بیت تک کو اس میں سے نکال دیا. تو یہ مشہور صحابی ہیں ابی معبد المقداد ابن اسود رضی اللہ عنہ. یہ اپنے بارے میں ایک واقعے کو بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے عرض کی کہ یا رسول اللہ, اگر میں کسی کافر سے لڑائی کروں, ارأیت ان لقیت رجلا من الکفار, کہ آپ نے دیکھا, یعنی آپ ذرا غور کیجیے میری اس بات پہ کہ میں کسی کافر سے مقابلہ کروں, فقتلنا, اور ہم دونوں ایک دوسرے سے لڑیں, قتال کریں. فضرب احدی یدی بالسیف فقطعها, اس نے میرے ساتھ لڑائی کرتے ہوئے میرے ایک ہاتھ کو تلوار سے کاٹ دیا. ثم لاد منی بشجرت, پھر فرار ہوا مجھ سے, بھاگا ایک درخت کے پیچھے, اور کہا اسلمت للہ, میں اللہ کے لیے مسلمان ہو گیا. اقتلہ یا رسول اللہ, کیا میں اسے قتل کر دوں یا رسول اللہ؟ بعد ان قالها, اس کے بعد کہ وہ یہ کہے کہ میں مسلمان ہو رہا ہوں, میں مسلمان ہو گیا ہوں اللہ کے لیے. وقال لا تقتل, آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اب اسے تم قتل نہیں کر سکتے. قلت یا رسول اللہ قطع احدی یدی ثم قال ذلك بعدما قطعها, اس نے تو میرا ہاتھ کاٹا اور اس کے بعد اس نے کہا کہ میں مسلمان ہو گیا. فقال لا تقتل, آپ نے ارشاد فرمایا اسے قتل مت کرو. فإن قتلته, اگر تم نے اس کو قتل کر دیا, فإنه بمنزلتك قبل ان تقتله, تو وہ تمہاری طرح ہو جائے گا قبل اس کے کہ تم اس کو قتل کرو. یعنی قتل کرنے سے پہلے اگر تم نے اس کو قتل کر دیا تو وہ تمہاری طرح ہو جائے گا قتل کرنے سے پہلے. یعنی جب اس نے اسلام قبول کر لیا اور اس نے اس بات کا اقرار کر لیا, اس کے بعد اگر تم اس کو قتل کرو گے تو امام النووی نے فرمایا ای معصوم الدم محکوم باسلام, اگر اس کا خون بہایا گیا تو اس خون کا قصاص ہوگا, اور چونکہ وہ مسلمان ہو گیا ہے اس لیے اب اس کا خون کرنا یہ مباح نہیں ہے, کیونکہ وہ کافر نہیں ہے, اب اسلام اس نے قبول کر لیا. معصوم الدم, اس کا خون اب مباح نہیں رہا, اب اس کا خون حرام ہو گیا. محکوم باسلام, اس کا حکم اس کے اسلام کی وجہ سے ہے. اور ارشاد فرمایا وَإِنَّكَ بِمَنْزِلَتِهِ, تم اس کی طرح ہو جاؤ گے. اس کی جو شرح ہے امام یہ فرماتے ہیں اَيْ مُبَاحُ الدَّمِ بِالْقِصَاصِ لِوَرَثَتِهِ, اگر تم نے اس کو قتل کر دیا اس کے کلمہ پڑھنے کے بعد تو تم سے اس کے خون کا قصاص لیا جائے گا, اس لیے کہ اب وہ مسلمان ہو گیا. اس چیز کو اس حدیث میں بیان کیا کہ جب کوئی شخص اسلام قبول کر لے اور توحید کا اقرار کر لے تو اب اس کا خون مباح نہیں ہے, اس کا خون حرام ہو گیا, وہ بھی تمہاری طرح مسلمان ہو گیا. اس کلمے کے پڑھنے سے پہلے تو اس کا قتل کرنا جائز تھا, لیکن جب کلمہ پڑھ لیا تو پھر وہ اس کا خون اب تمہارے لیے مباح نہیں رہا. چوتھی حدیث اسامہ ابن زید کی ہے جس کی مختلف روایتوں کو یہاں بیان کیا گیا, اور یہی حدیث روالت سے حدیث نمبر 5 میں بھی یہی مضمون ہے. اور وہ یہ ہے کہ اسامہ ابن زید اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ، یہ زید بن ثابت کے بیٹے ہیں جو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے لیپالک بیٹے تھے. انہوں نے ایک موقع پہ جہینہ کی نخلستان یعنی کھجوروں کی ایک وادی میں انہوں نے ایک شخص کو قتل کیا. اور یہ جو روایت ہے یہ مختلف طریقوں سے احادیث میں موجود ہے. حدیث نمبر 5 میں یہ ہے، اسامہ ابن زید رضی اللہ عنہما یہ کہتے ہیں کہ بعثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی الحرقۃ من جہینہ، قبیلہ جہینہ ایک وادی ہے کھجوروں کی، اس کا نام تھا حرقہ، وہاں ان کو بھیجا گیا. فصبحنا القوم علی میاہہم، ہم نے صبح کے وقت اس قوم کے پانی پہ ہم نے صبح کی، یعنی پانی کا چشمہ تھا وہاں صبح کے وقت یہ لوگ پہنچے. ولحقت انا ورجل من الانصار، میں نے اور انصاریوں میں سے ایک انصاری تھا، ہمیں رجلا منهم ان میں سے ایک آدمی ملا. فلما غشیناه، جب ہم اس پہ قابو پا چکے ہم اس پہ چھا گئے، قال لا الہ الا اللہ، اس نے اسی وقت کلمہ پڑھ لیا. بکف عنه الانصاری، میرے انصاری صحابی نے ہاتھ کھینچ لیا کہ اب اس نے کلمہ پڑھ لیا. وطعنته برمحي حتى قتلته، لیکن میں نے اس پہ حملہ کیا اور میں نے اس کو قتل کر دیا، میں نے اپنے تیر سے اپنے نیزے سے اس کو قتل کر دیا. فلما قدمنا المدینہ، جب مدینہ ہم واپس آئے تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو یہ بات پہنچا دی گئی، تو مجھ سے آپ نے ارشاد فرمایا، یا اسامہ اقتلته بعدما قال لا الہ الا اللہ، اسامہ لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد تم نے اس کو قتل کر دیا. قلت یا رسول اللہ انما کان متعوذا، میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ کلمہ جو اس نے پڑھا تھا یہ خوف کی وجہ سے پڑھا تھا، اعتقاد کی وجہ سے نہیں پڑھا تھا، ڈر اور خوف کی وجہ سے جان بچانے کے لیے اس نے کلمہ پڑھا تھا، وہ صحیح طریقے سے مسلمان نہیں ہوا تھا. تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے میری اس بات کے جواب میں کہا کہ اقتلتہ بعدما قال لا الہ الا اللہ، اس کے بعد جب اس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا تو نے پھر بھی قتل کر دیا. فما زال یکررها، آپ علیہ الصلاۃ والسلام یہی بات کہتے رہے، اقتلتہ بعدما قال لا الہ الا اللہ، مسلسل یہ کہتے رہے. حتی تمنیت، یہاں تک کہ میں نے تمنا کی کہ کاش انی لم اکن اسلمت قبل ذلک اليوم، کہ کاش کہ میں اس دن سے پہلے مسلمان نہ ہوتا، یعنی کاش کہ مجھ پہ یہ حالت نہ گزرتی. یہ جو آخری جملہ ہے اس کی شرح میں علماء نے ارشاد فرمایا، اس سے کوئی شخص یہ غلط مفہوم مراد نہ لے کہ اگر اس سے کوئی کبیرہ گناہ ہو جائے تو وہ یہ کہے کہ کاش میں مسلمان نہ ہوتا، اس گناہ کے بعد میں مسلمان ہوتا. یہ صرف اسامہ رضی اللہ عنہ کا خاص معاملہ ہے، کیونکہ صحابہ رضی اللہ عنہم کبیرہ گناہوں کے معاملے میں بہت زیادہ، بلکہ صغیرہ گناہوں کے بارے میں بھی حساس تھے، تو یہ ان کے لیے خاص تھا، کسی اور شخص کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کسی کبیرہ گناہ کے بعد اسلام سے بالکل مایوس ہو جائے اور وہ یہ کہے کہ میری سابقہ زندگی ساری بغیر خیر اور بھلائی کے گزری. تو اس چیز، اس نقطے کی تنبیہ علماء نے احادیث میں اس کو بیان کیا ہے. دوسری روایت میں یہ ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جب یہ ارشاد فرمایا کہ لا الہ اقال لا الہ الا اللہ وقتلتا، تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ انما قالها خوفا من السلاح، اس نے تو اسلحہ کے خوف سے یہ کلمہ پڑھا تھا. تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا افلا شققت عن قلبه حتى تعلم اقالها ام لا، اسامہ کیا تم نے اس کا دل چیر کے دیکھ لیا تھا کہ اس نے صحیح عقیدے کے ساتھ اسلام قبول کیا ہے یا نہیں، کیا تم نے اس کا دل دیکھا تھا؟ دل کا معاملہ تو اللہ کے سپرد ہے. اس حدیث میں اس قدر سخت تنبیہ ہے کہ کسی شخص کے بارے میں یہ فیصلہ کرنا کہ جہنمی ہے یہ جنتی ہے، یہ صحیح ہے یہ غلط ہے، اس کا عقیدہ صحیح ہے اس کا عقیدہ غلط ہے، فلاں فلاں، اس چیز سے ہمیں منع کیا جا رہا ہے. کسی بھی شخص کے باطنی امور کا معاملہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. اگر ایک آدمی ظاہری طور پہ شرک اور بدعت سے دور ہے، ظاہری طور پہ کبیرہ گناہوں سے دور ہے، اعمال صالحہ کو انجام دیتا ہے، اب کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ اس پہ یہ الزام لگائے کہ اس کا عقیدہ صحیح نہیں ہے، اس پہ الزام لگائے کہ اس کا عمل خراب ہے. اگر کوئی شخص ایسا کرتا ہے تو اللہ کے نزدیک وہ عادی مجرم ہے کہ ایک مسلمان پر تہمت کا الزام لگاتا ہے، اس لیے کہ باطن کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے. تو اس چیز کو ان احادیث میں بیان کیا گیا. اگلی حدیث میں یہی چیز موجود ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے جب یہ واقعہ پیش ہوا اور آپ تک یہ خبر پہنچی، اور اس حدیث میں جو صحیح مسلم کی ہے یہ ہے کہ ایک جنگ کے موقع پہ ایک مشرک تھا جو بڑی بہادری سے لڑ رہا تھا، اور جس کسی مسلمان کے بارے میں وہ ارادہ کرتا کہ اس کو میں قتل کروں اس کے پاس پہنچتا اور جا کے اسے قتل کر دیتا. تو مسلمانوں میں گھبراہٹ اور خوف اور اس قسم کی فضا پیدا ہو گئی کہ اس سے لوگ ڈرنے لگے، گھبراہٹ کی وجہ سے، خوف کی وجہ سے، حتیٰ کہ اسامہ رضی اللہ عنہ نے اس کو جا کے پکڑا اور اس کو جا کے انہوں نے قتل کرنا چاہا. جب انہوں نے تلوار اس کو قتل کرنے کے لیے اٹھائی، بلند کی، تو اس نے کہا لا الہ الا اللہ، لیکن اسامہ رضی اللہ عنہ نے پھر بھی اس کو قتل کر دیا. تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے جب یہ بات کی گئی تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ لما قتلتا، تم نے کیوں اسے قتل کیا؟ فقال یا رسول اللہ اوجع فی المسلمین، اس نے تو مسلمانوں کو تکلیف دی اور مسلمانوں کے اندر خوف کو پیدا کر دیا، سب لوگ ڈرنے لگے تھے، اور اس نے وقتل فلانا وفلانا، اس نے تو فلاں فلاں صحابی کو قتل بھی کیا ہے. وسمى له نفرا، اور اسامہ نے نام بھی لیے کہ فلاں صحابی فلاں صحابی اس کو اس نے قتل کیا ہے. تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ کیف تصنع بلا الہ الا اللہ اذا جاءت یوم القیامہ، اسامہ اگر یہ قیامت کے دن لا الہ الا اللہ لے کر آیا تو تم کیا کرو گے؟ یہ تمام چیزیں درست ہیں، لیکن اس بات کی امید موجود ہے کہ واقعی وہ صحیح ایمان کے ساتھ اس نے اس کلمے کو پڑھا، یقین اور تصدیق کے ساتھ ایمان کو قبول کیا. تو اسامہ جب وہ قیامت کے دن لا الہ الا اللہ لے کر آئے گا تو تم کیا کرو گے؟ قال یا رسول اللہ استغفر لی، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے لیے مغفرت کی دعا کیجئے. تو آپ نے ارشاد فرمایا کیف تصنع بلا الہ الا اللہ اذا جاءت یوم القیامہ، کیا کرو گے جب قیامت کے دن اگر لا الہ الا اللہ لے کر آ گیا؟ اس طریقے پہ ان احادیث سے ہمیں یہ سبق ملا کہ باطنی امور اللہ کے سپرد ہیں، باطنی امور اللہ کے سپرد ہیں. وہ لوگ بہت بڑی بددیانتی اور جرم کا ارتکاب کرتے ہیں جو لوگوں کے بارے میں ان کے عقائد کے معاملے میں خاص طور پہ فتوے صادر کرتے ہیں. الا یہ کہ ایک آدمی اگر ظاہری طور پہ شرک کر رہا ہے، ایک آدمی ظاہری طور پہ بدعت کا ارتکاب کر رہا ہے، ایک آدمی عادی مجرم ہے، اس کا معاملہ الگ ہے. لیکن اگر کسی شخص کی ظاہری زندگی میں کوئی خلاف شرع بات نہیں ملتی تو پھر کسی کا باطن چٹولنے کا اختیار آپ کو اور مجھے حاصل نہیں ہے. عبداللہ ابن مسعود کے بھتیجے ہیں عتبہ، یہ کہتے ہیں کہ میں نے عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ سے اس بات کو سنا. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا ان ناسا كانوا يؤخذون بالوحی في عهد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وان الوحی قد انقطع وانما ناخذكم الان بما ظهر لنا من اعمالكم فمن ابهر لنا خيرا امناه وقربناه وليس لنا من سريرته شيء الله يحاسبه في سريرته ومن أظهر لنا سوءا لم نأمنه ولم نصدقه وإن قال إن سريرته حسنة رواه البخاري. صحيح بخاري میں سیدنا عمر کا یہ قول موجود ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی میں جب کوئی معاملہ پیش ہوتا تھا لوگوں کے بارے میں فیصلے وحی کے ذریعے کیے جاتے تھے، یعنی آپ علیہ الصلاۃ والسلام موجود تھے. تو کسی بھی شخص کے بارے میں کوئی بات ہوتی تھی تو آپ کی خدمت میں اس بات کو پیش کیا جاتا تھا. اب یہ ہے کہ وَإِنَّ الْوَحْيَ قَدْ انْقَطَعَ، وحی اب ختم ہو گئی. اب کیا ہے ارشاد فرمایا انما ناخذكم الان, سیدنا عمر نے لوگوں سے کہا کہ لوگوں اب ہم الان بما ظهر لنا من اعمالكم, تم لوگوں کے ظاہری اعمال پہ ہم فیصلہ کریں گے. فمن ابهر لنا خيرا, جس کسی کا ظاہری عمل اچھا ہوا, امناه, ہم اس کو اپنا امین بنائیں گے اور اس کو کوئی نہ کوئی امانت سپرد کریں گے. وقربناه, اس کو اپنا قرب بھی دیں گے. جس کسی کا ظاہر اچھا ہوا وہ ہمارا دوست ہے اور وہ امین ہے. وليس لنا من سريرته شيء, اس کی چھپی ہوئی باتوں کا ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. اللہ يحاسبه في سريرته, اس کا حساب اللہ خود اس سے لے گا, وہ میرا اور آپ کا کام نہیں ہے. ومن اظهر لنا سوءا, جس کی ظاہری زندگی بری ہو, لم نأمن ہو, اس پہ نہ تو ہم اعتماد کریں گے, ولم نصدق ہو, اور نہ اس کی کسی بات کی تصدیق کریں گے. وَإِنْ قَالَ, خواب یہ کہے اپنے بارے میں, إِنَّ سَرِيَوَتَهُ حَسَنَ, کہ میرا دل تو بہت صاف ہے. وہ یہ کہے اپنے بارے میں کہ میں تو بالکل پکا مسلمان ہوں, لیکن اگر ظاہری اعتبار سے وہ جرائم کا ارتکاب کرتا ہے تو ہم اس کی بات کا اعتماد اور اس کی بات کی تصدیق نہیں کریں گے. اس بات کی آخری حدیث جو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا قول ہے, لوگوں کے ظاہری اعمال کے مطابق ان کے بارے میں رائے دی جائے گی. اچھے شخص کے بارے میں اچھی رائے دی جائے گی, برے شخص کے بارے میں بری رائے دی جائے گی. کہ کسی شخص کو کسی گناہ کی وجہ سے حقارت سے نہ دیکھا جائے بلکہ گناہ کا ذکر کیا جائے, اس لیے کہ اس بات کی امید موجود ہے کہ وہ اس گناہ سے توبہ کر لے اور آپ اس کا نام لے لے کے اس کی تردید کریں, اللہ کے ہاں اس نے توبہ کر لی ہو. اب آپ کا معاملہ تو اللہ کے ہاں سخت ہو گیا, اس لیے کہ آپ نے توبہ کیے ہوئے مسلمان پر تہمت لگائی, اس نے اس گناہ کو ترک کر دیا ہے اور آپ آج بھی اس کا نام لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس نے فلاں گناہ کیا تھا. لیکن جب اس قسم کا معاملہ ہو تو فرمایا کہ عادی مجرموں کی بات اور ہے, عادی مشرک, عادی مبتدع, عادی مجرم, اس کو اس لیے بیان کیا جائے گا کہ لوگ اس کے شر سے دور رہیں. لیکن اگر کسی عام مسلمان سے جو کہ عادی مجرم نہیں ہے اس سے کوئی گناہ ہو گیا, اس کی ستر پوشی کی جائے گی, اس کے گناہ کو چھپایا جائے گا, اس کو اس کے گناہ کو اچھالا نہیں جائے گا بلکہ اس کی ستر پوشی کی جائے گی. یہ مسلمان کا حق ہے, جہاں گناہوں اور گناہگاروں کا نام لے لے کے اس بات کو پھیلانا ہے وہ صرف عادی مجرموں کے بارے میں ہے, کہ اگر اس مجرم کے بارے میں ہم لوگوں کو نہیں بتائیں گے تو لوگ اس کی باتوں میں آ کر دھوکہ کھا کے اس کے فریب سے متاثر ہو جائیں گے اور لوگ گمراہ ہو جائیں گے. اس لیے ہم لوگوں کو بتا دیں کہ فلاں آدمی کا عقیدہ صحیح نہیں ہے, فلاں آدمی کا عمل صحیح نہیں ہے, فلاں آدمی عادی مجرم ہے. یہ معاملہ. دوسرا معاملہ یہ ہے کہ عام مسلمان کی بہرحال ستر پوشی کی جائے گی. اور تیسری اہم بات یہ ہے, کسی کلمہ پڑھنے والے مسلمان کو کسی بھی گناہ کی وجہ سے حقارت سے نہ دیکھا جائے. اگر آپ نے کسی مسلمان کو اس کی کسی کمزوری کی وجہ سے حقارت سے دیکھا تو اللہ کی نگاہ میں آپ برے آدمی ہیں. اس طرح کے حدیث میں آتا ہے کہ کسی آدمی کے برا ہونے کے لیے ایک بات ہی کافی ہے کہ وہ کسی مسلمان کو حقارت سے دیکھے. اور چوتھی بات یہ ہے کہ کسی بھی شخص کے بارے میں اچھے اور برا ہونے کا فیصلہ اس کے ظاہری اعمال کو دیکھ کے کیا جاتا ہے, کہ یہ آدمی نمازی ہے, شریف ہے, امین ہے, اللہ سے ڈرتا ہے, اس کا لین دین اور معاملہ گھر والوں کے ساتھ, پڑوسیوں کے ساتھ, اپنے دوستوں کے ساتھ اچھا ہے, اس پہ اعتماد کیا جائے اور اس کی بات کی تصدیق کی جائے. اور اگر کسی آدمی کا ظاہر برا ہے, بد کردار ہے, فاسق و فاجر ہے, اس پہ اعتماد نہ کیا جائے, اس کی تصدیق نہ کی جائے. اور پانچویں اہم بات یہاں سے یہ معلوم ہوئی کہ جہاں تک کسی شخص کے عقیدے کا تعلق ہے, اس کے دل میں کیا ہے, اس کے باطنی اعمال کا تعلق ہے, اس کا علم سوائے اللہ کے کسی اور کو نہیں ہے. وحی وہ ذریعہ تھا جس کے ذریعے نبی کسی کے بارے میں یہ فیصلہ کرتا تھا, یہ مسلمان ہے یا منافق, مشرک ہے کہ مومن. وحی کے انقطاع کے بعد اب کسی آدمی کے پاس یہ کوئی ذریعہ ایسا موجود نہیں ہے کہ وہ غیب کی اس بات کو بیان کرے کہ فلاں آدمی ظاہری طور پہ تو دیندار ہے لیکن حقیقت سے وہ منافق ہے. اس لیے اس کا علم سوائے اللہ کے کسی اور کو نہیں ہے. یہ وہ اہم باتیں تھیں جن کو ہم نے ان احادیث کی روشنی میں پڑھا. تفسیر کا درس انشاءاللہ اگلے ہفتے ہوگا. صلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ.